السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. آج کے خطبے کا موضوع ہے مومن کی دنیا. مومن کون ہے؟ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ مومن کی دنیا کیسی ہوتی ہے؟ مومن کے علاوہ دوسرے لوگوں کی دنیا کیسی ہے؟ فاسق کی دنیا، فاجر کی دنیا، کافر کی دنیا، منافق کی دنیا. اس دنیا کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اس دنیا میں ہم کس طریقے سے اپنے خالق، مالک، رازق، ذو الجلال والاکرام کو راضی کر سکتے ہیں؟ اس دنیا کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اس دنیا میں مسلمانوں کی کیا قیمت ہے، کیا حیثیت ہے، اچھی ہے یا بری ہے؟ اور وہ کون سے اسباب موجود ہیں جو کسی کی دنیا کو اچھا یا برا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے آج کے خطبے میں بات کرتے ہیں. اور پھر جو بنیادی بات ہمیشہ میں کہتا ہوں، میں اپنا محاسبہ کروں، اپنے آپ سے یہ سوال کروں کہ میری دنیا کیسی ہے. یہ وہ دنیا ہے جس پر میرا رب راضی ہے، یا وہ دنیا ہے جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے؟ مومن کی دنیا، یہ دو لفظ ہیں اس موضوع کے، دو لفظ، مومن ہے اور دنیا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ان دونوں لفظوں کے معنی سے غافل ہیں، نہیں جانتے کہ مومن کا معنی کیا ہے اور دنیا کا معنی کیا ہے، دنیا کیا ہے. کہنے کے لیے تو ہم سب مومن ہیں، اور ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا کا ایک حصہ ہے. لیکن حقیقتاً کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ مومن کیا ہے اور یہ دنیا کیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں؟ اور اگر کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، بغیر پہچان کے، بغیر جاننے کے، آپ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جیسے کہ فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، بلکہ آپ بغیر جاننے کے اور بغیر پہچاننے کے شاید کوئی چیز استعمال بھی نہیں کرتے. آپ نے کوئی گھر کرائے پہ لینا ہے، کبھی آپ نے یوں کیا کہ کوئی بھی گھر لے لیا بغیر پوچھے بغیر دیکھے کتنی کمرے ہیں کتنی باتھ روم ہیں میرے ضرورت کے مطابق ہیں کہ نہیں زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم پہلے جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور پھر اس چیز کا حصہ بن جاتی ہے, وہ چیز ہمارا حصہ بن جاتی ہے. کام کو دیکھ لیں, جاب کو دیکھ لیں, کہ ہم کوئی بھی جاب کرتے ہیں یا ایسی جاب کرتے ہیں جس کو میں جانتا ہوں کہ میں نے کرنا کیا ہے. آنکھیں بند کر کے ہم کسی کانٹیکٹ پہ سائن نہیں کرتے جب تک کہ ہم یہ جان اور پہچان نہ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, میرے اوپر کیا فرائض ہیں اس کام میں جو میں کرنے جا رہا ہوں, اور میرے حق کیا ہے جب یہ کام میں کروں گا بہترین طریقے سے. تو دنیا میں ہم ہر ایک چیز سے واقف ہوتے ہیں, اس چیز کو پہچانتے ہیں, جانتے ہیں بہترین طریقے سے جتنے کی ہمارے اندر طاقت ہے سمجھ ہے, پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے اور دنیا کی بات آتی ہے تو ہم نے کبھی غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. مومن کون ہے؟ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے ایمان کیا ہے تو پھر مومن کیسے جانیں گے کہ مومن کیا ہے؟ کیونکہ مومن کہتے ہیں ایمان والے کو, میں مومن ہوں, میں ایمان والا ہوں. تو پھر ایمان کیا ہے؟ کیا ایمان محض ایک زبان کا قول ہے, میں نے کہہ دیا میں مومن بن گیا ہوں؟ یا یہ ایمان یا میرا یہ کہنا میں مومن ہوں میرے اوپر بعض چیزیں فرض ہو جاتی ہیں میرے یہ کہنے سے کہ میں مومن ہوں؟ کہنے کو تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا قول, دل سے یقین, اور پورے جسم سے عمل کرنا, جسے علماء کہتے ہیں, اہل سنت جماعت کے علماء فرماتے ہیں ایمان کی تعریف میں قول باللسان تصدیق بالجنان عمل بالارکان یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان. ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, پورے جسم سے عمل ہے, جو فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. اور ان کی دلیل اس تعریف ایمان کی اس تعریف کی متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی معروف روایت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 حصے ہیں, دوسری روایت میں 70 حصے ہیں, یہ 70 سے زیادہ حصے ہیں, بضن 60 یا بضن 70 شعبہ, اعلاها قول لا الہ الا اللہ, سب سے بلند حصہ جو ہے ایمان کا وہ ہے قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے کہنا. اور قول سے مراد یہاں زبان کا قول اور دل کا قول, دل بھی کہتا ہے جب آپ کسی چیز تصدیق کرتے ہیں یقین کرتے ہیں تو حقیقتاً یہ تصدیق اور یقین دل سے ہوتا ہے, تو دل بھی کہتا ہے. لیکن اگر ظاہر کو لے لیں قول لا الہ الا اللہ یہ زبان کا قول ہے, وادناها اور کم سے کم حصہ جو پست حصہ ہے ایمان کا وہ اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا, والایمان والحیاء شعبۃ من الایمان, اور شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. تو راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا, آپ راستے سے گزر رہے ہیں اپنے کام کی طرف جا رہے ہیں یا مسجد کی طرف آ رہے ہیں, راستے میں کوئی کانٹے دار کوئی ٹہنی پڑی ہے یا کوئی شیشہ ٹوٹا ہوا پڑا ہے یا کوئی کیل والی کوئی لکڑی پڑی ہے, آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے گاڑی سے اترتے ہیں نیچے اترتے ہیں اس مضر چیز کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اسے گندگی میں ڈال دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں راستے سے, تو آپ یہ عمل جو ہے یہ ایمان ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ عمل کیا ہے تاکہ آپ کے دوسرے مومن بھائی مسلمان بھائی جو ہیں اس شر سے محفوظ ہو جائے. تو یہ عمل بھی جسم کا عمل ہے, آپ کے حرکت کرنا اٹھانا اور رکھنا جو ہے یہ جسم کا عمل ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. شرم و حیا دل سے کی جاتی ہے اور اس کے اثرات آنکھوں پر چہرے پہ ہوتے ہیں. جب انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے, شرمندہ ہوتا ہے, تو آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں اور چہرہ بھی سرخ ہو جاتا ہے. تو یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ نتیجہ ہے کسی اور چیز کا. شرم و حیا دل میں ہوئی اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے چہرے پر آنکھوں میں ظاہر ہوا. اور جتنی یہ حصے ہیں ایمان کے, اگر آپ ان کو مضبوط کرتے چلے, جس کی زندگی میں ایمان کے تین حصے ہیں اس کی زندگی ویسے نہیں جس کی زندگی میں 30 حصے ہیں ایمان کے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور جس کی زندگی میں, جس کی دنیا میں 30 حصے ہیں وہ ویسے جس کی دنیا میں 60 حصے ہیں ایمان کے. اور جتنی آپ یہ حصے ایمان کے حصے زیادہ کرتے جائیں گے, ان پہ عمل کرتے جائیں گے, اتنی ہی ایمان بڑھتا جائے گا. اور جتنی کم حصے ہوں گے کسی کی زندگی میں اتنا ہی ایمان کم ہوتا جائے گا. تو یہ دلیل ہے اہل سنت جماعت کے علماء کی کہ ایمان زبان کا قول ہے, دل سے تصدیق ہے, پورے بدن سے عمل ہے, اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. یہ ایمان ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا کے لفظ سے آپ دیکھ لیں, دناعت سے ہے, حقارت سے نام لیا گیا ہے. جو آخرت کے سامنے, آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا جو ہے وہ حقیر نظر آتی ہے, فقیر ہے, مسکین ہے, محتاج ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے, اس کی رنگینیاں عارضی طور پر ہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور جو کچھ آخرت میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس دنیا میں بہت ساری چیزوں سے جو ہم پسند کرتے محروم ہو جاتے ہیں, آخرت میں کوئی محرومی نہیں ہے کسی چیز سے بھی. آج بڑے ملٹی ملینئر ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں میٹھا کھاتے ہوئے, میٹھا کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ دنیا ہی ایسی ہے, دنیا کی حقیقت ہی ایسی ہے. بینک بیلنس اس کو پتہ نہیں, وہ گن نہیں سکتا, لیکن دو ٹکڑے مٹھائی کے کھا نہیں سکتا. عجب سی بات ہے. تو عجب کی بات ہی کیا ہے, دنیا ہی ایسی ہے میرے بھائی. یہ حقیقت ہے دنیا کی. آپ نے شادی کسی جگہ پہ کرنی ہے, 10 رکاوٹیں آ گئی ہیں, حلال کام کرنا چاہتے ہیں, نہیں ہو سکی. یہ دنیا ہی ایسی ہے. بہت ساری مرادیں, بہت ساری تمنائیں دفن ہو جاتی ہمارے ساتھ, یہ دنیا ہی ایسی ہے. کیا کسی شخص نے اپنی ہر مراد کو پایا ہے؟ نہیں پایا ہے. کچھ پایا ہے اور بہت کچھ کھویا بھی ہے. یہی دنیا ہے, اسے دنیا کہتے ہیں. اور اس دنیا کا خاتمہ ہوتا ہے ہر انسان کے خاتمے سے. آپ اس دنیا سے چلے گئے, آپ کی دنیا ختم ہو گئی, اور دوسروں کے لیے آپ سب کو چھوڑ کے گئے. یہ ساری محنت, مشقت, یہ جد و جہد کسی اور کے لیے, اپنے پیارے کیوں نہ ہو, لیکن آپ نے اپنا حساب دینا ہے. میں نے اپنا حساب دینا ہے, میں نے کیا کیا ہے اس دنیا میں. یہ جو لاکھوں کمائے ہیں, کہیں اس کمائی میں کوئی حرام مال تو شامل نہیں کیا میں نے, یہ دیکھنا ضروری ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر اس دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پینے دیتے, محروم کر دیتے کافر کو. لیکن اس دنیا کی قیمت نہیں اللہ تعالیٰ کی. کیا ہم نے پہچان لیا کہ مومن کون ہے اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ مومن کی دنیا ہے. دونوں کو جوڑ دینا, مومن کی دنیا ہے. میرے بھائی, مومن دنیا کو دور سے دیکھتا ہے. بعض کلپ دکھاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ فضا سے دنیا کیسے نظر آتی ہے, ایک بال کی طرح, ایک گول سا خوبصورت سا ایک سیارہ ہے جو فضا میں گھوم رہا ہے. اس کی نیلا رنگ, سبز رنگ, بادلوں کا سفید رنگ بڑی خوبصورت ہے. اور ارد گرد فضا دیکھیں کالی سیاہ، اس میں ایک چمکتا ہوا تارہ سا نظر آتا ہے دور سے. تو مومن جو ہے یہ جانتا ہے کہ دنیا رنگین ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کے پاس ایک نقشہ ہے، اور یہ نقشہ اس نے اپنی جیب سے نہیں نکالا یا اپنی مرضی سے نہیں بنایا، یہ نقشہ اس کے خالق نے دیا ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے اور اسے بھی پیدا کیا ہے. تو مومن کی دنیا جو ہے وہ اس نقشے کی بنیاد پر ہی گزرتی ہے. میں جب سفر کرتا ہوں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، تو میرے ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے اور کس کس جگہ سے گزر کے جانا ہے اور کون سا راستہ میں نے اختیار کرنا ہے. اور راستے ہمیشہ دو قسم کے ہوتے ہیں، آسان راستہ اور مشکل راستہ، ہمیشہ ایک لمبا راستہ اور ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے. اگر یہ نقشہ نہ ہو اور مجھے پتہ نہ ہو کہ میں اپنی منزل مقصود تک صحیح وقت پر، مقرر وقت پر کیسے پہنچ سکتا ہوں، تو پھر تو مصیبت ہے نا. وہ پھر یاد رکھیں، راستے میں راستہ بتانے والے بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جو صحیح راستہ بتاتے ہیں، دوسرے وہ جو غلط راستہ بتاتے ہیں. اگر نقشہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، دیکھیں نقشہ موجود ہے، سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کسی پوچھتے ہیں یار یہ جگہ کون سی ہے، پھر دو قسم کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. ایک کہتا ہے یار یہ جگہ دائیں مڑ جائیں، پھر سیدھا چلے جائیں، پھر دائیں مڑ جائیں، جگہ آپ کو مل گئی ہے، اسے پتہ ہے راستے کا، سچ بول رہے ہیں. دوسرا شخص ہے اس کو خود بھی نہیں پتہ، لیکن فلسفہ اس نے کرنا ہے. اب کسی نے پوچھا تو اسے مدد تو کرنی ہے، لیکن بغیر علم کی مدد کرنی ہے. نیت اس کی اچھی ہے، ارے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اس نے بائیں مڑنا ہے اور پھر سیدھا لینا ہے، پھر بائیں مڑنا ہے. ارے نیت تو تمہاری اچھی، تمہیں پتہ ہے، علم ہے تمہیں. نہیں مجھے پتہ تو نہیں تھا، لیکن میں نے بتا تو دیا. اب وہ بیچارہ منزل مقصود کے قریب تھا، اسے دور کر دیا. وجہ کیا ہے؟ بدنیت نہیں تھی لیکن بے علمی تھی، اور نقصان ہوا کہ نہ ہو، نقصان تو ہوا. اور ان میں سے جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں، یعنی مین دو ہیں، ایک صحیح راستہ ہے، غلط راستے والے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک بغیر علم کے آپ کو راستہ بتاتے ہیں اور دوسرا علم تو ہوتا ہے لیکن صحیح علم کے ضد ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں جہل، جو نہیں جانتا، جہالت. اور اسے کہتے ہیں جہل مرکب، یہ کمپاؤنڈ اگنورنس ہے، جو حق کو جاننے کے بعد اسے چھوڑ دے تو اس کی ضد عمل کرتا رہتا ہے. اور آپ کو ایسا راستہ بتاتے ہیں کہ آپ زندگی بھر منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور یہ نقشہ جو ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو لفظوں میں فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، باغ ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے مومن کے لیے. اب یہ جو نقشہ ہے مومن کے پاس، وہ دیکھتا ہے میں نے کب دائیں مڑنا ہے، کب بائیں مڑنا ہے، کب سیدھا چلنا ہے، کب رکنا ہے، کب آگے بڑھنا ہے، یہ اس کے پاس پورا نقشہ ہے. راستے دور سے دیکھے تو تنگ ہے، لیکن جب اس پہ چلتے ہیں واللہ ان سے کشادہ راستہ کبھی آپ محسوس نہیں کریں گے. ہاں یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ ضرور کرنا ہے، یہ ضرور کرنا ہے، یہ تو ہے. اور یہی وہ راستہ ہے جس سے مومن اپنی دنیا بھی اچھی بناتا ہے اور آخرت بھی اس کی اچھی ہو جاتی ہے. اور اس نقشے پر چلنے کے لیے مومن کو جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ بھی دو لفظوں میں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. بس قرآن مجید میں جہاں پر آپ سنو یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دینا چاہتے ہیں کوئی خیر کی خبر سنانا چاہتے ہیں، کوئی خیر کا حکم دینا چاہتے ہیں، یا کسی شر سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا سمعت قوله تعالى يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك، جب تم اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان سنو قرآن مجید میں، یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اپنے کان کھول لو اور دل سے سنو. کان تو ہم سب کھولتے ہیں لیکن دل سے بہت کم سنتے ہیں، تو ہم نے دل سے سننا ہے. کیا سنے؟ یا ایها الذین آمنوا سے کیا مراد ہے؟ سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اما خیر تؤمر به، یا تو کوئی خیر ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے، واما شر تنہا عنہ، یا کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، واما خبر فیہ خیر او شر، یا کوئی خبر ہے جس میں خیر یا شر ہے. خیر ہے تو آگے بڑھو، شر ہے تو پیچھے ہٹو، دور ہو جاؤ. یہ مومن کی زندگی ہے، کہاں پر خیر ہے اس کو اپنا لیتا ہے اور کہاں کہاں پر شر ہے اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اگرچہ اس کا رزلٹ آخر میں خالی ہاتھ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ہاتھ خالی رہ جائیں گے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے. جتنا بھی کمانا ہے کما لو، جتنی شادیاں کرنی ہیں یعنی سنت کے مطابق چار کر لو، جتنی بچے پیدا کرنے ہیں کر لو، جتنی گھر بنانے ہیں بنا لو، جتنی فیکٹریاں بنانی ہے بنا لو، آخر میں خالی ہاتھ ہی جانا ہے، سب کو چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو مومن کی زندگی گزرتی ہے اس کے رب کی مرضی کے مطابق، اس کی اپنی مرضی اس میں ہوتی نہیں، دائیں منڈے مڑ جاتا ہے، ارے کھائی ہے نظر آ رہی ہے، تمہارا رب، میرے رب نے، تمہارے رب نے ہمیں پیدے سے نہیں کہ ہمیں عذاب دے، واللہ وہ ارحم الراحمین ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہمیں جنت دے. اور بہترین انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، سب سے عظیم انعام جو ہے وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جنت کے لیے ہی پیدا کیا، یہ ہم ہی بدکار لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جنت سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، ہم نے اس دنیا کو جنت بنا رکھا ہے، یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری جنت ہے، یہی ہماری آخرت ہے. یوں لگتا ہے ہماری زندگی سے، ہماری دنیا سے، کہ ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، یہی ہمیشہ کی زندگی ہے ہماری، اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے قریب یا اپنے پیارے ہم کھو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں. میں دور کی بات کیا کروں، دوسروں کی بات ہم کیا کریں، کتنے پیارے تھے آپ کے، کتنے لوگ آپ جانتے تھے جو کل آپ کے دوست و احباب تھے، آپ کے پیاروں میں سے تھے، آج کہاں ہیں؟ کیا ہماری باری نہیں آنے والی؟ انہوں نے مرنا تھا وہ مر گئے، اور ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ اللہ تعالی کی طرف سے کہ ہمیشہ کی زندگی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی اس دنیا کا حصہ نہیں ہے، اس دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. میرا ایمان ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی دیتا تو وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، جب وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. اب کیا تصور کر سکتے ہیں ان کی وفات کے بعد وہ کون سا انسان ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں گا؟ میں قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی اس خطبے کے آغاز میں. یہ آیت جو ہے سورت المؤمن یا سورت غافر کی آیت ہے، سورت غافر کے دو نام ہیں، المؤمن بھی ہے سورت غافر بھی ہے. مؤمن کیوں کہا جاتا ہے؟ مؤمن آل فرعون. اب مؤمن آل فرعون کا قصہ میں نہیں سناؤں گا، لمبا قصہ ہے، بڑا پیارا قصہ ہے، اگر میں کچھ اس میں سے بیان کر دوں تو حق ادا نہیں ہوگا، اس پر انشاءاللہ ایک مکمل خطبہ دوں گا میں. مؤمن آل فرعون کے نام سے، واللہ قرآن مجید میں جو الفاظ اللہ تعالی نے اس شخص کی زبان پر جاری کیے، واللہ دل کو ہلا دینے والے الفاظ ہیں. ان میں سے میں ایک یہاں پہ ایک آیت، چند الفاظ اس عظیم انسان کی زبان سے میں آپ کو سناتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسے پیارے الفاظ تھے کہ قرآن مجید کی شکل میں محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے تا قیامت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا قومی انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. پہلے بتاؤ مومن آل فرعون کون ہے؟ یہ تو ہم جان لیں. فرعون کا قریبی تھا. فرعون کون ہے؟ دنیا کا بدترین کافر جس نے کہا انا ربکم الاعلى, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ان کے قریبی تھا. قبط مصر, بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا, کیونکہ مصر میں دو قسم کے لوگ رہتے تھے. ایک قبطی تھے جو مصری تھے, فرعون جس کو کہا جاتا ہے, اور دوسرے تھے بنی اسرائیل جو فلسطین سے سفر کر کے آئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. تو فرعون ظالم تھا, بدکار تھا, کافر تھا. اسے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. فرعون کے حلقہ احباب میں ایک شخص تھا. اس شخص نے جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سنا تو دل میں ایمان لے کے آیا. موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کے پاس, اللہ تعالیٰ کی آیت کے معجزے دکھائے, سانپ لاٹھی سانپ بن گئی اور ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ بغل سے نکالا تو ہاتھ چمک رہا تھا. دو آیتیں تھیں, چند الفاظ موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائے. ان چند الفاظوں سے ایک کافر کی زندگی بدل کر مومن بن گیا, لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا, کیونکہ اس وقت اگر ایمان کو ظاہر کیا جاتا تو اسے سزائے موت مل جاتی. دل میں مومن تھا, چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا, لیکن تھا فرعون کے حلقہ احباب میں. ایک مرتبہ جب فرعون نے دیکھا کہ اب میں ہار چکا ہوں, 40 جادوگر تھے, اس کی زندگی کی کمائی یہی 40 جادوگر تھے. فرعون نے اپنا اکثر وقت جد و جہد جو ہے وہ ان جادوگروں کی تربیت میں کرتا رہا, کیونکہ اس زمانے میں کافر لوگ تھے, کافر بادشاہ تھے, ظالم تھے, تو اللہ تعالیٰ کا ڈر, بھروسہ, امید, یقین یہ سب کچھ نہیں تھا. تو جادوگروں کی طاقت سے وہ یہ سمجھتے ہم حکومت چلا رہے ہیں, تو جادوگروں کو پالتے تھے. جب 40 جادوگروں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو اور توبہ کر لی, جب آیا تو معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھے, تو پھر فرعون نے ان کو جو سزا دینی تھی دی. وہ 40 بھی عظیم لوگ تھے اس دنیا. فرعون نے کہا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا میں, ابھی اپنے اس ایمان سے خارج ہو جاؤ. کیا کہا؟ انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا. ارے فرعون تو کیا کر سکتا ہے, ہم سے یہ دنیا ہی چھین سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے تو؟ جب ایمان دل میں جگہ کر لیتے ہیں نا, مضبوط ہو جاتے ہیں نا, واللہ یہ دنیا حقیر سے ہو جاتی ہے. اسی دنیا ہی کے لیے تو ساری زندگی گزاری نا. جادو کی تعلیم کیوں حاصل کی؟ خود کہا جادوگروں نے, اے فرعون ہمیں کیا ملے گا اگر ہم غالب ہو گئے؟ فرعون نے شباشی دیتے ہوئے کہا تم میرے سب سے زیادہ قریبی لوگ ہو, ابھی تم نے دیکھا کیا میں نے تم نے کس چیز سے نوازا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ مقابلہ جیت کر آؤ پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں, تم میرے سب سے زیادہ قریبیوں میں سے ہو گئے. اور جو فرعون کے قریب تھے پھر زندگی کیا ہوگی ان کی آپ جان سکتے ہیں. انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا. ارے یہ زندگی تم لے سکتے ہو, کر ہی کیا سکتے ہو تم, مار سکتے ہو نا. فرعون نے کہا ماروں گا نہیں تمہیں, تمہیں سولی میں لٹکا دوں گا, تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا, تمہیں عذاب دوں گا میں. کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا, نہ کسی دھمکی سے, نہ موت کے ڈر سے, نہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے. ارے سوئی چبھتی ہے انگلی پہ کبھی, کتنی درد ہوتا ہے, بہت درد ہوتا ہے. کبھی چائے پیتے پیتے, گرم چائے پیتے زبان پہ چھالا سا نکل آتا ہے, دو دن تک کھانا نہیں کھا سکتے ہیں, درد ہوتا ہے. ان کو درد نہیں ہوا جب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے تھے. سبحان اللہ, یہ ایمان ہے, جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے واللہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے نا پھر پرواہ نہیں رہتی باقی، کیونکہ ایمان مضبوط ہے. یہ مومن کی دنیا ہے، ایمان پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے. فرعون نے ان کو جو عذاب دینا تھا دے دیا. عجب بات ہے کہ صبح کافر تھے، بدترین کافر تھے، اور شام سے پہلے جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے. مومن آل فرعون واپس آتے ہیں. جب فرعون نے دیکھا اب وہ مغلوب ہو گیا تو طاقتور جو اس دنیا میں اپنے غالب سمجھتا ہے وہ اپنے طاقت کا استعمال کرے گا اور کیا کرے گا، اس کے پاس ہے کیا اس کے علاوہ؟ تو فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں. ولیدعو ربہ، بلایا اپنے رب کو. تکبر، گھمنڈ میں آ گیا، ارے میں ہی بادشاہ ہوں اس ملک کا، تم دیکھتے نہیں میں مصر کا بادشاہ ہوں. مصر زمین کا ٹکڑا، دیکھے نا ذرا اس زمین کو دور سے دیکھے نا تو ایک چھوٹی سی بال نظر آتی ہے، اور اس میں اس زمین کے ٹکڑے کیا نظر آئے گا، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اور پھر سورج کے سامنے زمین کو رکھ کے دیکھے کیا حیثیت ہے؟ اور اس سورج اور زمین پورے کو جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سیارے جو اس سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں ان کے سامنے رکھے تو کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا، آزمائش تھی. کہہ بیٹھا نا ربکم الاعلیٰ، یہ صرف زمین ہی میری ہے، پورے یہ دنیا میری ہے ساری، میں سب کا رب ہوں. سبحان اللہ. ذرونی اقتل موسیٰ، بس ابھی قتل کرتا ہوں موسیٰ کو میں. ولیدعو رب، بلائے اپنے رب کو. اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان سے بجلی گرا دیتا، اس زمین میں دھسا دیتا، نہیں. اب ذلت اور خواری کی انتہا دیکھیں آپ. فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل سے اپنے رب کو یاد کیا. ارے رب کی دھمکی دے رہے ہو، تو نہیں جانتے میرے ساتھ میرا رب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا اے موسیٰ تو اور ہارون جا، اور انی معکما اسمع و ابصر، تم دونوں کے ساتھ ہو، تم دونوں میرے حفظ میں ہو، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں. فوراً دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، رب انی اعوذ بک من شر کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اللہ تعالیٰ ہمیں اس متکبر کے شر سے محفوظ فرما جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا. فوراً اللہ تعالیٰ نے بجلی نہیں گرائی، نہ زمین میں دھسائے اسے. وہ شخص بول پڑا جو اپنے دل میں ایمان کو چھپاتا تھا، مومن آل فرعون. اب موسیٰ علیہ السلام خاموش. اب فرعون کے قریبی لوگوں میں سے، دوستوں میں سے، اب لوگوں کو حق کی دعوت دینا شروع کر دیا. اب فرعون حیران اور پریشان، ارے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اس کی اپنی پوری قوم اس کے خلاف ہو جاتی. ابھی تمہیں سے مارنے کے علاوہ کچھ ہے نہیں تمہارے پاس، نہ اپنے دوست و دشمن، کوئی تمیز نہیں تمہیں تمہارے پاس رہی، پاگل ہو گئے ہو. تو ڈر گیا، کچھ کہا نہیں. اب مومن آل فرعون جب بولنا شروع کرتا ہے نا تو خاموشی سی چھا جاتی ہے، کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا. واللہ اللہ جواب کر دیا، ان میں سے یہ چند لفظ سنے. فرماتے یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا صرف اور صرف ایک متاع ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک متاع ہے، متاع ہے. وقتی طور پر آپ اس سے فائدہ حاصل کریں، کسی چیز کی بھی صورت میں ہو، کوئی بھی شکل میں ہو، یہ وقتی طور پر تمہیں سب کچھ ملا ہے. یہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور دار قرار جو ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت ہے. اور پھر آخر تک یہ عظیم انسان جو ہے اپنے ان خوبصورت الفاظوں سے فرعون کو مجبور کر دیتا ہے کہ جو اس نے دعویٰ کیا اسے ہٹ جائے. فرعون نے اس خواہش کرنے کے باوجود بھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام قتل کرنا چاہتا ہے, اس کے بعد وہ قریب نہیں جا سکتا. علاج کیا ہے؟ کوئی مومن اس دنیا میں کیسے ایمان کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ وہ نقشہ جو اس کے پاس ہے کیسے اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یہ کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں, دونوں کندھوں پہ, وہ فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. اور او کے دو معنی, ایک تو ہوئے تخیر یا جسے ہم ترجمے یا کرتے ہیں, یعنی یا اجنبی بن جاؤ دنیا میں یا مسافر, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا معنی ہے او کا بلکہ, بلکہ معنی سے یعنی بلکہ, یعنی دنیا میں تم اجنبی رہو بلکہ مسافر, کیونکہ اجنبی رہتا ہے لمبے عرصے تک رہ سکتے ہیں, اجنبی تو ہے لیکن چھوڑ کے جائے گا, کہ مسافر کا رہنا اور کم ہوتا ہے. تو جو مسافر میں معنی, جو سفر میں معنی ہے وہ اجنبیت میں نہیں ہے. سبحان اللہ. کن فی دنیا کا انکا غریب. عمر کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کم سن تھے, جوان تھے, اور اس عمر میں ٹین ایج میں شہوت غالب ہوتی ہے, یہ دنیا خوبصورت نظر آتی ہے. اس عمر میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسی کے پاس سب کچھ ہو, اس کی زندگی دنیا ایڈونچر بن جائے, ہر نئی چیز کو وہ اپنانا چاہتا ہے, ہر خوبصورت چیز کو اپنانا چاہتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تو سنیں اور اس کا اثر دیکھیں. پھر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, اگر دنیا سے فائدہ لینا ہے تو یہی راستہ ہے. اجنبی بن کر رہنا واللہ, اور یہ حقیقت ہے اور مجرب ہے, جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ بھاگتے رہتے ہیں. واللہ دنیا ملتی ہے یا نہیں ملتی, سکون کبھی ملتا نہیں. اور جو دنیا سے بھاگتے ہیں دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے, اور واللہ سکون بھی ان کو ملتا ہے. اور دنیا سے بھاگنے کا مقصد نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا, آخر بتاؤں گا میں, بعض یہ نہ سمجھے کہ دنیا کو ہی چھوڑ دینا ہے, کیونکہ دنیا کو چھوڑنا جو ہے یہ زہد نہیں ہے. دنیا کی رنگینی اور لذت کو چھوڑنے کا نام زہد ہے, اور دنیا ہی کو چھوڑ دینے کا نام تصوف ہے, صوفیت ہے, اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ اس شہر میں آئے ہیں, اس ملک میں آئے ہیں, ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ اجنبی ہیں. اجنبی ہے نا, یعنی کیا مطلب اجنبی ہیں؟ یعنی ہم وقتی طور پہ آئے ہیں, پھر اپنے ملک طرف واپس لوٹ کے جائیں گے. اس لیے ہم یہاں پر آ کے اپنے گھر, کاروبار, جائیداد زیادہ کچھ نہیں کرتے, اپنا کاروبار وہیں پر اپنے ملک میں ہی ہم بناتے رہتے, یہاں سے کماتے وہاں پہ بھیجتے, گھر بھی ہمارا وہیں پر ہے, کاروبار کا ہم نے وہیں پر سوچا ہوا ہے کہ ہم نے وہیں پر واپس جا کے کرنا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اجنبی ہیں, یہ ہمارے منزل مقصود نہیں ہے. یہ وقتی طور پہ ہم آئے ہیں اپنی اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جو ہماری زندگی ہے. اور میں دیکھا پھر ہم کیسے رہتے ہیں یہاں پہ, ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنے گھر کو چھوڑا ہوا ہے, اپنے بیوی بچے چھوڑے ہوئے ہیں, یہ قربانیاں کیوں ہیں؟ اس زندگی اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے. تھوڑے سے دور ضرور ہے لیکن کچھ بہتر تو کر رہے ہیں کیونکہ ہم اجنبی ہیں. رہتے ہیں ایک سال دو سال دس سال بیس سال لیکن چلے ہی تو جاتے ہیں کیونکہ ہم اجنبی ہیں. پھر مسافرت کا ذکر کیوں ہے حدیث میں؟ کبھی دیکھ رہا ہے آپ کبھی دیکھو کوئی ایسا مسافر ہے جو سفر کرنا چاہتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف اور دس سال لگا دے یا ایک سال لگا دے یا چھ مہینے لگا دے. پہلے سفر ہوتا تھا اونٹوں پہ دو دو چھ چھ مہینے لگ جاتے تھے, ضرورت تھی مجبوری تھی کوئی اور راستہ تھا نہیں. اب جہازوں کا سفر ہے, سفر کر جو مسافر ہوتا ہے نا میں ان کی بات نہیں کر رہا جو ڈسکورر ہے, وہ تو زندگی سارے گھومتے پھرتے رہتے ہیں, وہ زندگی پوری سفر ہی سفر ہے, ان کی بات نہیں کر رہا میں, عام انسان کی بات کر رہا ہوں جو جسے مسافر کہا جاتا ہے. وہ لوگ مسافر نہیں ہیں, وہاں پر وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں. اللہ ایک اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اس پوری کائنات میں اس زمین میں جو خزانے چھپائے رکھے ہیں, علم کے خزانے تقوی کے خزانے, وہ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے, وہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں, لیکن اکثر جو ہیں عجیب جنگلوں میں جاتے ہیں, سانپوں کو پکڑتے ہیں, مگر بچوں کے منہ میں ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں, کیا ہے یہ بھی دنیا ہے؟ بہرحال تو یہ جو طریقہ ہے کہ مسافر جو ہے اس کا رہنا سفر میں ہوتا ہے اور وہ اپنے مال و متاع اتنا اٹھاتا ہے جتنا وہ بوجھ اٹھا سکے. یعنی اجنبی زیادہ کماتا ہے کیونکہ وہ زیادہ عرصہ رہتا ہے, مسافر اس سے بھی کم اتنا بوجھ اٹھاتا ہے, ایک بیگ سا بنا لیتا ہے کیونکہ وہ راہ سفر میں جو اس کے لیے کام آئے, پھر منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد اس کا سب کچھ وہاں پہ تیار ہوتا ہے, اس کا منتظر ہوتا ہے. میرے بھی ہماری دنیا ایسی, مومن کی دنیا ایسی ہی ہے, یا تو وہ اجنبی ہے حقیقتاً, وہ اس دنیا کے ہے ہی نہیں, یہ جگہ اس کی ہے ہی نہیں, اس کی جگہ ہے وہاں, اس کی منزل مقصود ہے وہاں آسمانوں پر ہے, زمین پر وہ اجنبی بن کے آئے ہیں, اس کی منزل مقصود جنت ہے. وہ ہمیشہ اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہو جاتا ہے اس کو انعام دیتا ہے جنت. کبھی آپ ایسا مسافر نہیں دیکھیں گے جس نے ایک ٹرک خریدا ہو اس میں پورا خوراک بھر دی ہو اور کپڑوں سے بھر دیا ہو, اسے خوبصورت سے کپڑے ہیں, کھانا پینا ہے اور اس نے سفر کرنا ہے جدہ سے مکہ تک. کرتے کوئی آپ نے مکہ جانا ہے عمرے پہ اور ایک ٹرک خرید لیا ہے, اس ٹرک کو بھر دیا آپ نے, تصور کریں ذرا لوگ کیا کہیں گے, اسے کیا ہو گیا ہے, لیکن اس کی اپر سٹوری خراب ہوگی, اس کو علاج کروانا ہے, کہتے کہ نہیں کہتے. ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہے میرے بھائی, واللہ مومن جو ہے نا جن کا ایمان مضبوط ہے ان کی نظر میں ہم لوگ کچھ ایسے ہی ہیں جو اتنی بڑے ٹرک بھر کے جا رہے ہیں اور ہمارا سفر بہت قریب ہے. ایک مرتبہ امام الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں کم اتت علیک, کتنی عمر ہوگی تمہاری؟ اس شخص نے کہا 60 عاما, 60 سال. ساٹھ سال ہو گئے. فقال له امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں 60 سالوں سے آپ اپنے رب کی طرف سفر کر رہے ہیں, بس ان قریب پہنچنے والے ہو, منزل مقصود قریب ہے. 60 سال ہو گئے سفر کرتے کرتے, یہ دنیا کا سفر اب ختم ہونے والا ہے. تو شخص نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اب اس سے اچھے الفاظ کیا کہتا ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. کب ہم کہتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت ہو. اب دنیا کو چھوڑا بھی تو مصیبت ہے نا, اب موت کی خبر ایک امام دے رہا ہے تو اپنے اوپر یہی تو کہنا ہے انا للہ. اپنی زندگی میں کبھی سنے آپ نے کسی کو کہتے ہو؟ مرنے کے بعد تو سب کہتے ہیں دیکھ لو علم کا زمانہ تھا، سمجھ کا زمانہ تھا، ایمان کا زمانہ تھا. شخص نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون. امام صاحب نے، امام فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اتعرف تفسیرها، معنی جانتے ہو کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا ہوں، یعنی اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، میں مملوک ہوں، غلامی کرنے والا ہوں، عبد ہوں، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر ہی جاؤں، اسی کی طرف واپس لوٹ کر ہی جا رہا ہوں، اسی کی طرف واپس لوٹ کر ہی جانا ہے. ان للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ تعالی کے بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، اسی کے حکم پر ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ چھوڑ کر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کو حساب دینا ہے. بس جو شخص یہ جان لیتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، واپس اسی کی طرف جانا ہے، تو پھر یہ بھی یقین کر لے کہ اس نے حساب کے لیے کھڑے بھی ہونا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اور جو یہ جان لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے کہ وہ حساب کے لیے کھڑے ہو جان اس نے کھڑے ہونا ہے اور اس نے سوالوں کے جواب دینا ہے، تو پھر وہ اسے چاہیے کہ سوال کے جواب کی ابھی تیاری کر لے، جو سوال ہونے ہیں نا، ان سوالوں کے جواب کی ابھی تیاری کر لے. تو شخص نے کہا فمل حیلہ، ہر ایک کو راستہ تو بتاؤ، کیا کروں میں، تیاری کیسے کروں، 60 سال گزر گئے ہیں، امتحان آنا ہے، تیاری نہیں کی ابھی تک. ارے 60 سال میں تیاری نہیں کی. فرماتے ہیں فمل ہے، فقال الفضیل، سیدنا فضیل فرماتے ہیں یسیرا، فکر نہ کرو، بڑا آسان طریقہ ہے. تحسن فیما بقی یغفر لک ما مضا، تحسن فیما بقی یغفر لک فیما مضا، جو باقی ہے اس پہ احسان کرو، جو گزر گیا وہ معاف ہو جائے گا. کیسے؟ توبہ کر لو، توبہ کرنے والے بن جاؤ، اور توبہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. توبہ کر لو ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے. ابھی تک سود کھاتے آئے ہو نا، 60 سال عمر ہو گئی ہے، ارے اب کب تک کھاؤ گے؟ بس کرو نا، توبہ کرو. توبہ کر لی، جتنی بھی سود تھا پہلے وہ سارا ختم ہو گیا، بلکہ ختم ہی نہیں ہوا. یبدلہم، اللہ تعالیٰ اسے تبدیل کر کے حسنات میں تبدیل کر دے گا. ارے وہ نافرمانی، وہ بوجھ تھا، پہاڑ تھے نافرمانیوں کے، اب وہ سارا بوجھ اتر گیا اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح میں ان سب کو تبدیل کر دیا. التوبہ تجب ما قبلہ، توبہ اس سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے. حرام کھا رہے ہو، رشوت کھا رہے ہو، ارے کب تک کھاتے رہو گے؟ ریٹائرمنٹ آ گئی ہے، 60 سال عمر ہو گئی ہے. یاد رکھے، ریٹائر ہو گئے تو پھر رشوت نہیں کھا سکو گے، اس لیے چھوڑو گے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. ابھی ایک دن پہلے ریٹائرمنٹ سے ابھی توبہ کر لو، کیونکہ بعد میں کھا تو نہیں سکو گے نا، بعد میں توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ بعد میں فائدہ تو ہے، لیکن یاد رکھے دونوں کی توبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا آپ کوئی کام کر سکتے ہیں اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، اور دوسرا کام چھوڑتے ہیں کیونکہ آپ وہ کر نہیں سکتے ہیں. آج چھوڑ دیں بدعات، خرافات کب تک کرتے رہو گے؟ شرک کب تک کرتے رہو گے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کب تک کرتے رہو گے؟ احسن فیما بقی، جو باقی ہے اس پہ تو اللہ کے بندے بن جاؤ، اس میں تو توبہ کر لو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. یغفر لکما مضا، جو گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں معاف کر دے گا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے، امام فضیل آگے فرماتے ہیں، اور جو باقی ہے اس میں بھی ایسے ہی رہو گے جیسے کہ تم 60 سال پہلے رہتے آئے ہو، توبہ نہیں کرو گے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہو گے، اخذت بما مضى وما بقي، دونوں کے تم جواب دہ ہو جاؤ گے اور یہ بوجھ اور بھی بڑھ جائے گا تمہارے اوپر، دونوں کے لیے پکڑے جاؤ گے، جو گزرا ہے اور جو باقی ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت ہے پیارے امام سے، کتنی عظیم باتیں ہیں. جو گزر گیا، ہم کہتے ہیں جو گزر گیا وہ گزر گیا ہے، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہم نے کیا کیا ہے. ارے آج کی دیکھو آج کیا ہو رہا ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، آج کی دیکھو، توبہ کرو نا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ختم ہو گیا. لیکن کب ختم ہوگا؟ جب آج توبہ ہوگی، سب صاف ہو جائے گا. ارے ایسا رب، ایسا عظیم کریم رحمان رحیم رب، کبھی سنا ہے کہ جو گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا، اگر یہ توبہ خلاص دل کے ساتھ ہو، دل سے نکلی توبہ ہو، سچی توبہ ہونا، تو ان بدکاریوں کو لتا نیکوں میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر بھی ہمیں شرم نہیں آتی. سبحان اللہ، اور آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے، بتا دوں میں آپ کو، ہم نے بڑی آسیں لگا رکھی ہیں، ہماری آسیں ختم ہی نہیں ہوتی، ہماری طلب ختم ہی نہیں ہوتی. ہم نے آگے تقریباً 700 سال تک سوچا ہوا، 700 سال تک اتنا رزق ہو جو 700 سال تک ہماری کام ہے، نہیں سوچا ہوا کسی نے. اتنے بینک بیلنس سے بعض لوگوں کے وہ گن نہیں سکتے، کس کے لیے سوچا ہوا ہے؟ خود تو میں نے بتایا ہے نا، میٹھا کھانے سے محروم ہے، نمک کھانے سے بھی محروم ہے، پھیکا کھاتے ہیں زندگی ساری جو بقیہ زندگی ہے، اور میٹھا کے قریب جا نہیں سکتے. ان کے خادم ان سے اچھا کھاتے ہیں، جس کے پاس شاید ایک دو مہینے کا خرچ باقی موجود ہو. یہ آسیں تو ہم نے لگائے رکھی ہیں، یہ ایک بڑی مصیبت ہے جس نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اور یہ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک بڑا عجیب و غریب وسوسہ ہے، انسان کو کہتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، ارے تو کمانا، دیکھ فلاں کتنا آگے جا رہا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، وسوسہ کرتا ہے. تمہارے بچے بھوکے رہ جائیں گے، پیاسے رہ جائیں گے، تمہارے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہو، بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تم نے، ارے چھوڑی تو ہے، ایک چھوٹی زمین تو چھوڑی ہے نا، 5-10 لاکھ کے کافی نہیں، یہ کیا ہوگا. مہنگائی کا زمانہ ہے، مہنگائی کا دور ہے، آگے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آگے پتہ نہیں یہ کاریں ختم ہو جائے گی، جہاز آنے والے ہیں، وہ کون خریدے گا؟ اس کا چلنا تو ہے نا دنیا کے ساتھ، بچوں کو بھکاری بنانا ہے. پھر انسان اس بھی عورتیں خاص طور پہ اس بہکاوے میں آ جاتی ہیں، ارے دیکھ نہیں فلان کے پاس کیا ہے، فلان کے پاس کیا ہے، فلان کے پاس کیا ہے، فلان نے نئی گاڑی خرید، ہماری کھٹارا ہے. ارے گاڑی تو ہے نا، اس سے پوچھی، اس کے پاس ہے بھی نہیں، لیکن اب کھٹارا نظر آ رہی ہے، کیونکہ پڑوسی نے گاڑی لے لی نہیں. ارے پڑوسی کو نے دیا ہے تو اس نے لی ہے، اللہ بھی آپ کو دے گا، دعا کرو. نہیں، صبح شام پیچھے پڑ کے خاوین کی، نئی گاڑی ہوگی. اس بیچارے نے قرض لیا، گاڑی خریدی، 2 دن کی خوشی ہوئی، تیسرے دن پھر کسی پڑوسن کو دیکھا، سونے کا ہار پہنا ہوا، ارے فلاں نے تو سونے کا ہار پہنا، شادی پہ گئی، اس نے ہار پہنا، میرے پاس ہار نہیں ہے، یہ ہار ہونا چاہیے. ایک دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ جھگڑے ہوئے، پھر پریشانی ہوئی، پھر ہار خرید کے دیا، پھر قرض لیا، اور یہ نہیں پتا بیچاری کو کہ وہ خود بھی اس قرض کے دلدل میں غرق ہو رہی ہے، اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ. میں سب کی بات نہیں کر رہا، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، مومن عورتیں بھی ایسی موجود ہیں واللہ، جن کی زندگی بہت سارے مردوں سے زیادہ خوبصورت ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے خاوند کو مجبور نہ کریں کہ وہ قرض کے پہاڑوں تلے دبتا جائے، اور وہ تم لوگوں کی ہر ضروری غیر ضروری چیز لیتا رہے صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے، قرض نہیں ملا تو حرام کھا لیا، بس تمہاری باتیں اور تمہاری خواہشات پورا کرنے کے لیے وہ تقریباً ناک تک ڈوب چکا ہے اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے. تو اللہ کے لیے بہترین بیوی وہ ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والی بیوی، مومن متقی پرہیزگار بیوی، جو اپنے آپ کو، اپنے خاوند کو، اپنے بچوں کو، پورے گھرانے کو جنت دینا چاہتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اچھا ہے اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے. مرد بیچارہ مہمان بن کے آتا ہے اپنے گھر میں، لیکن اس کا مطلب یہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار مرد ہی ہے، لیکن جتنی وقت مرد گھر میں گزارتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ عورت گزارتی ہے، کیونکہ گھر ہی عورت کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخرجون من بیوتهن، ان کے اپنے گھروں سے نہ نکالو. تو گھر والی کو تو گھر ہوتا ہے، اگر ایک گھر والی گھر کو دوزخ بنا دے تو پھر اس دنیا میں سچ بات ہے دنیا تنگ ہو جاتی ہے، خود بھی اس آگ میں جل رہی ہوتی ہے اور خاوند کو جلانے کے لیے خود بھی جل رہی ہوتی ہے اور بچے بھی جل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے لیے اپنی سوچ تھوڑی تبدیل کریں، شیطان کے اس بہکاوے سے نکلیں، یہ جھوٹی آسیں، یہ جھوٹی خواہشات، ناجائز خواہشات اپنے دل سے نکالیں اور یہ جان لیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.